بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 21 اپریل 2021. آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں موت سیریز کی دوسری کتاب, موت کا تعاقب. اس کتاب کے مصنف ہیں محمد عرفان رامے, اور یہ کتاب کل 288 صفحات پر مشتمل ہے. یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 03067878222 پر, یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org www.qartaba.org. ہم سنتے ہیں کتاب کا پارٹ نمبر 1, پراسرار اور خوفناک ناول موت کا تعاقب, مصنف محمد عرفان رامے. جملہ حقوق بحق کے پبلشرز محفوظ ہیں. کتاب موت کا تعاقب, مصنف محمد عرفان رامے, ڈیزائننگ سعید قاسم, کمپوزنگ اورنگزیب. اشاعت 2017, قیمت 350 روپے, ناشر بچوں کا کتاب گھر. اسٹاکسٹکس بچوں کا کتاب گھر, 32G حاویہ حلیمہ غزنی اسٹریٹ, اردو بازار, لاہور. فہرست آپس کی بات, خالی تابوت, نادیدہ دشمن, موت کا انتظار, انوکھی شرط, قاتل روحیں, یمام کا انجام, موت کی وادی, شیشے کی قبریں, خونی تالاب, فیلانا کی موت, وقت کے مجرم, انوکھی عدالت, موت کا محل, منحوس مورتی, پجاری کا انجام, خونی تصویر, موت کا وار. صفحہ نمبر 5, آپس کی بات. السلام علیکم. موت سیریز کا دوسرا ناول موت کا تعاقب پیش خدمت ہے. میں ان تمام قارئین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سیریز کا پہلا ناول موت کا فرار پسند کیا. اس بات کا ثبوت وہ بے شمار خطوط, فون کالز, ای میلز, ایس ایم ایس اور واٹس ایپ پیغامات ہیں جن میں آپ نے ناول کا دوسرا حصہ جلد از جلد آپ تک پہنچانے پر زور دیا. ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ایک مارکیٹ سروے کے مطابق موت سیریز کا شمار دور حاضر کی مقبول ترین پراسرار کہانیوں میں کیا جا رہا ہے. موت کا تعاقب, اس میں نیکی اور بدی کے درمیان گھمسان کی لڑائی دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے, جہاں آپ اپنے ہر دل عزیز کرداروں انسپکٹر دانش اور آصف کو بے حد خوفناک اور دل دہلا دینے والے حالات سے نبر آزما پائیں گے. اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی اور شکست کا مزہ کسے چکھنا پڑا, یہ سب تو آپ کو ناول پڑھنے کے بعد معلوم ہو سکے گا. تو پھر تمام ضروری کام نمٹانے کے بعد فارغ ہو کر گھر کے کسی پرسکون گوشے میں بیٹھ جائیں, کیونکہ موت کے تعاقب میں آپ بھی ہمارے ساتھ ایک طلسماتی دنیا کا سفر شروع کرنے والے ہیں, جہاں بھیانک موت قدم قدم پر زندگی کو نگلنے کے لیے منہ کھولے کھڑی ہے. آپ کی رائے اور تبصروں کا انتظار رہے گا. والسلام, محمد عرفان رامے. صفحہ نمبر 7, خالی تابوت. بحری جہاز خونی جزیرے سے بہت دور گہرے سمندر میں پہنچ چکا تھا. سردار سمیت جزیرے کے سبھی لوگ انہیں الوداع کہنے ساحل پر موجود تھے. عرشے پر انسپکٹر دانش اور آصف ہاتھ ہلا ہلا کر ان کی محبت کا جواب دے رہے تھے. اس ہجوم میں موہن بھی شامل تھا, جو اپنے دوستوں سے جدا ہو جانے پر بچوں کے مانند رو رہا تھا. فاصلہ بڑھنے سے ساحل پر کھڑے لوگوں کے چہرے دھندلانے لگے تو وہ دونوں اپنے کیبن میں لوٹ آئے. الونک نے ایک خاص ہدایت کی تھی کہ اس کی دی ہوئی پوٹلی رات کے وقت اس لمحے کھولی جائے جب ان کا جہاز جزیرے سے بہت دور پہنچ جائے. چنانچہ انسپکٹر دانش نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کے کھانے کے بعد اطمینان سے پوٹلی کھول کر کاغذات کا مطالعہ کرے گا. اس نے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اجگر ناک کا من, پوٹلی اور شیطانی کتاب کا آدھا حصہ اپنی واٹر پروف جیکٹ کی مختلف جیبوں میں محفوظ کر لیا تھا. جہاز میں ان کے علاوہ دیگر مسافر بھی موجود تھے. یہ جہاز مال برداری کے لیے استعمال ہوتا تھا, لہذا مسافروں کی تعداد خاصی کم تھی. اکثریت ان میں بھی سیاحوں کی تھی جو مختلف بندرگاہوں پر عملے سے ساز باز کر کے جہاز میں سوار ہوئے۔ ان میں سے اکثر لوگوں کے پاس سفری دستاویزات بھی مکمل نہ تھیں، گویا وہ سب غیر قانونی طور پر سفر کر رہے تھے۔ رات کا کھانا انسپکٹر دانش اور آصف نے جہاز کے ڈائننگ ہال میں کھایا۔ جب وہ اپنے کیبن کی طرف لوٹ رہے تھے تو تنگ سی راہداری میں داخل ہوتے ہی بائیں ہاتھ تیسرے کیبن کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ایک ادھیڑ عمر شخص نے باہر نکل کر ان کا راستہ روک لیا۔ یہ کسی کو روکنے کا نہایت غیر مہذب طریقہ تھا، اس کے یوں اچانک سامنے آ جانے سے دونوں کے اعصاب تن گئے۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ انسپکٹر دانش نے اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر باروب لہجے سے پوچھا، کیا تم وہی لڑکے ہو جس کے کندھے پر شیطانی مہر کا نشان ہے؟ اس نے بجائے جواب دینے کے آصف سے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آصف کی بوکھلاہٹ دیکھ کر انسپکٹر دانش نے سخت لہجے میں اجنبی سے پوچھا، اور یقیناً تم وہی ہیرو ہو جو خوفناک جزیرے پر کامیابی حاصل کرنے کے باوجود اپنی طاقت سے انجان ہے؟ اجنبی دونوں کو حیران ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہم تمہاری کسی سوال کا جواب دینے کے پابند نہیں ہیں، جب تک تم اپنا تعارف نہیں کرواؤ گے ہم ہرگز کسی قسم کی معلومات فراہم نہیں کریں گے۔ اب آصف سنبھل چکا تھا۔ یہ سن کر اجنبی نے کہکہا لگایا، گھبراؤ نہیں دوستو، میرا نام جونی دی گریٹ ہے، ویسے تم مجھے صرف جونی کہہ سکتے ہو، افریقہ سے تعلق ہے اور میں ایک ماہر نجومی ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت سے علوم جانتا ہوں جن کی مدد سے لوگوں کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں اپنی رائے دے سکتا ہوں۔ وہ سب ٹھیک ہے، مگر ہم سے کیا چاہتے ہو؟ آصف نے اس کی بات کاٹ کر منہ بنایا، پہلی مرتبہ میں اس وقت چونکا تھا جب تم دونوں خونی جزیرے سے جہاز میں سوار ہوئے۔ میری معلومات کے مطابق اس جزیرے کا کوئی شخص باہر نہیں جاتا اور نہ ہی کبھی جہاز کے عملے کو جزیرے میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ تبدیلی خاصی حیران کن تھی۔ کچھ دیر قبل کھانے کے دوران تمہیں دوبارہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، تمہارا ذائچہ بنانے پر میں مجبور ہو گیا، سرسری حساب لگایا تو بہت چونکا دینے والے انکشافات تھے، لہٰذا میں نے جلدی جلدی کھانا کھا کر اپنے کیبن میں لوٹنے کی تاکہ تم سے ملاقات کروں۔ میرا خیال ہے خاصا تعارف ہو گیا ہے، اب خاموشی سے میرے کیبن میں آؤ، بے فکر رہو، میں ایک معصوم سیاح ہوں جو اپنے ساتھ کبھی اسلحہ نہیں رکھتا۔ جو نے کیبن کی طرف مڑا تو انسپکٹر دانش اور آصف نے اس کی پیروی کی۔ وہ دونوں حیران تھے کہ ایک اجنبی ان کے بارے میں اس قدر اہم باتیں کیسے جانتا ہے۔ کیبن میں بہت سے صفات بکھرے تھے جن پر مختلف ذائچے بنائے گئے تھے۔ سکون سے بیٹھو اور مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ، جانی نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر خود ہی انسپکٹر دانش کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ دیر ہاتھ کی لکیریں دیکھنے کے بعد اس نے کورے کاغذ پر نئے سرے سے ذائچہ بنایا اور قلم سے سر کھجا کر بولا، بہت عجیب آدمی ہو تم۔ میں سمجھا نہیں، انسپکٹر دانش نے کہا، تمہارے ذائچے اور ہاتھ کی لکیروں نے مجھے الجھا دیا۔ میں نے زندگی میں بے شمار ذائچے بنائے ہیں، مگر اعتراف کرتا ہوں کہ تم تمام لوگوں سے مختلف ہو، تمہارے ہاتھ کی لکیریں انتہائی غیر معمولی ہیں، ایسا ہاتھ تو بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انسپکٹر دانش نے مسکرا کر پوچھا، آنے والا وقت تمہارے لیے آسان نہیں ہے دوست، قدم قدم پر خطرات کا سامنا رہے گا، اور جس مہم پر تم دونوں اپنا ملک اور گھر بار چھوڑ کر نکلے ہو وہ بچوں کا کھیل نہیں۔ ہاں یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں بچے نہیں ہیں، اس لیے تم ہماری فکر چھوڑ دو۔ انکل جانی دی گریٹ فرام افریقہ، آصف نے تیز لہجے سے کہا تو انسپکٹر دانش اور جانی ہنس دیے۔ آصف کو اس کی باتوں سے کوفت ہو رہی تھی، انسپکٹر دانش بھی اس قسم کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر جانی کے دل میں اپنے لیے ہمدردی کے جذبات دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی عادت تھی کہ مقابل کی بات توجہ سے سنتا تھا اور اسے بولنے کا بھرپور موقع فراہم کرتا۔ اب بھی وہ دلچسپی سے جانی کی پیشن گوئی سن رہا تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو یہ خطرات کس نوعیت کے ہیں اور ہمیں ان سے کیسے بچنا چاہیے؟ اس نے جانی کو پر اعتماد دیکھ کر پوچھا۔ خطرات کسی بھی نوعیت کے ہو سکتے ہیں اور کسی بھی وقت نازل ہو سکتے ہیں، ممکن ہے تم کسی بلند عمارت سے گر جاؤ، سنگین جرم میں پکڑے جاؤ یا کسی جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ البتہ میری دو نصیحتیں یاد رکھنا، پہلی اپنے دوست کو کسی صورت تنہا مت چھوڑنا، اور دوسری بات یہ ایسے لوگوں سے دور رہنا جن کی دونوں آنکھوں کی پتلیوں میں فرق ہو۔ ان باتوں پر عمل کرنے سے تم کافی حد تک مصیبتوں سے محفوظ رہو گے اور دشمن کو تم پر غلبہ پانا آسان نہیں ہوگا۔ میں تمہارا مشورہ یاد رکھوں گا دوست۔ انسپکٹر دانش نے اس بات میں سر ہلایا تو جانی مطمئن ہو گیا۔ انسپکٹر دانش اس سے مصافحہ کر کے دروازے کی طرف مڑنے والا تھا کہ جانی بولا، میری آخری بات سنتے جاؤ۔ ہاں بولو۔ انسپکٹر دانش اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آنے والا وقت ہم سب کے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں اپنے خدشات اور تجاویز ایک کاغذ پر لکھ کر سامنے الماری میں کتاب کے نیچے رکھ دوں گا، تم وقت آنے پر اسے کھول کے پڑھ لینا۔ یاد رکھو بہت محتاط رہنا، تمہارے دشمن ہر جگہ ہر روپ میں موجود ہیں۔ کیسا وقت؟ انسپکٹر دانش چونکا، یہ میں نہیں بتا سکتا، پھر مجھے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کاغذ کو کب پڑھنا ہے؟ اس بات کا احساس تمہیں خود بخود ہوگا، اب تم جا سکتے ہو، میری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔ جانی نے ہاتھ ملایا اور دونوں کیبن سے باہر آ گئے۔ اپنے کیبن میں پہنچ کر انسپکٹر دانش اور آصف دیر تک اس معاملے پر گفتگو کرتے رہے۔ جب آصف کی پلکیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں تو وہ شب بخیر کہہ کر سونے لیٹ گیا۔ ادھر نیند ابھی تک انسپکٹر دانش کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اسے کیبن میں گھٹن کا احساس ہونے لگا، لہٰذا وہ تازہ ہوا میں چہل قدمی کرنے کے لیے کیبن سے نکل کر جہاز کے عقبی عرشے پر آ گیا۔ اندھیری رات میں آسمان پر تاروں کا راج تھا اور خنکی کے باعث عملے کا کوئی رکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے جیب سے الونا کی دی ہوئی پوٹلی نکالی اور لکڑی کے بینچ پر بیٹھ کر اسے کھولنے لگا۔ پوٹلی میں دو خستہ حال صفحات تھے جن پر سیاہ روشنائی سے تحریر لکھی تھی۔ عرشے پر اس کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ سمندر کی لہروں کے سوا کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اب وہ بہت اہنماک سے تحریر پڑھنے لگا۔ تم خونی جزیرے کے لیے بہت مبارک ثابت ہوئے۔ اب سینکڑوں سال سے قائم پجاری کا شیطانی طلسم ٹوٹ گیا اور لوگ آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہاں کسی مظلوم کو بھینٹ کے نام پر بتوں کے سامنے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ تمہارا دوسرا کارنامہ اجگر ناگ کا من حاصل کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے مارکوس صدیوں تک خونی جزیرے کے گرد منڈلاتا رہا، مگر ٹھاکر رنجیت کی حویلی سے من حاصل کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ میں خود بھی اس کے لیے بڑی رکاوٹ تھی۔ ان حالات میں اس کے پاس یہی حل تھا کہ وہ ایک خاص وقت کا انتظار کرے، جب تم دور دراز علاقے سے آ کر حویلی میں جاؤ اور وہاں سے اجگر کا من حاصل کرو۔ اب اس نے یہی منصوبہ بنایا ہے کہ جیسے ہی تم خونی جزیرے سے نکلو گے، اجگر کا من تم سے چھین لے گا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ من کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرنا۔ مارکوز اسے چھیننے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یہ بات تمہارے لیے یقیناً باعث حیرت ہوگی کہ مندر کے پجاری نے تم دونوں کو بے ہوش ہونے کے بعد زندہ کیوں چھوڑ دیا۔ وہ چاہتا تو آسانی سے تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ وہ تمہیں بے ہوش کرنے کے بعد جزیرے سے فرار ہو گیا تھا۔ وجہ یہ کہ مندر کا پجاری مارکوس کا خاص غلام ہے، اسے ہدایت کی گئی تھی کہ تم دونوں کو زندہ چھوڑ دے تاکہ تم اجگر کا من حاصل کر کے جزیرے سے باہر نکل آؤ۔ اس کے بعد تم سے من حاصل کرنا مارکوس کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ یاد رکھو یہ من بہت کام کی چیز ہے۔ اسے حاصل کرنے کے بعد تم خود میں ایک نئی طاقت محسوس کرو گے، جس کا احساس تمہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ جب تک من تمہارے پاس سے مارکوس براہ راست تم پر حملہ نہیں کر پائے گا، البتہ وہ اس کام کے لیے اپنے چیلوں کو استعمال کرتا رہے گا جو تمہیں دھوکہ دے کر من حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یونان پہنچ کر سب سے پہلے ایک مصور فرانسس سے ملنا۔ فرانسس نے ایک ایسی تصویر بنائی ہے جس کے بغیر تم مارکوس کی دنیا میں نہیں پہنچ سکتے۔ فرانسس ایتھنس سے دور ایک قصبے میں رہتا ہے، باقی رہنمائی وہ خود کرے گا۔ میری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔ خط کے آخر میں فرانسس کے گھر کا پتہ درج تھا۔ تحریر پڑھنے کے بعد انسپکٹر دانش نے صفحات جیب میں رکھے اور فرانسس کی بنائی پینٹنگ کے بارے میں سوچنے لگا جو مارکوس تک رسائی کا واحد ذریعہ تھی۔ پینٹنگ اس کے لیے کیسے مددگار ثابت ہو سکتی تھی، یہ بات وہ خود ابھی تک سمجھ نہیں سکا تھا۔ اسپیکٹر دانش گہری سوچ میں غرق تھا کہ بائیں جانب کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس سے گردن گھمائی تو چند میٹر کے فاصلے پر ایک نوجوان کو دیکھ کر چونک گیا۔ نوجوان نیم تاریکی میں کھڑا تھا، اس کی رنگت گوری، قد لمبا اور جسم مضبوط تھا۔ انسپکٹر دانش اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہا، چنانچہ نوجوان پرسکون انداز سے چلتا آگے بڑھا اور قریب پہنچ کر بولا، کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ انسپکٹر دانش نے مختصر جواب دیا۔ نوجوان کی آنکھیں گہری نیلی تھیں، ان میں مقناطیسی کشش اور چمک کا احساس تھا۔ شکریہ، میرا نام یمام ہے اور تم؟ وہ بے تکلفی کا سہارا لیتے فوراً ہی آپ سے تم پر آ گیا۔ دانش، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ مجھے بھی۔ تم شاید کافی دنوں سے جہاز پر ہو، انسپکٹر دانش نے اندازہ لگایا۔ ہاں کہہ سکتے ہو۔ کیا تم یونان جا رہے ہو؟ یمام نے پوچھا۔ ہاں یونان، انسپکٹر دانش نے کہا، میری بھی منزل وہی ہے، مجھے یونان بہت پسند ہے۔ میں اسے ناپسند کر بھی کیسے سکتا ہوں، بہت اچھے دن گزارے ہیں میں نے وہاں، یمام نے جواب دیا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ انسپکٹر دانش یمام کو مزید کریدنا چاہتا تھا، مگر وہ محتاط انداز میں مختصر جواب دے رہا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد یمام خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بنا کوئی بات کہے اندھیرے میں واپس چلا گیا۔ انسپکٹر دانش کو اس کی شخصیت خاصی پراسرار لگی۔ اس کا دل چاہا کہ اٹھ کر یمام کا تعقب کرے تاکہ معلوم ہو کہ وہ جہاز کے کس حصے میں ٹھہرا ہے، مگر اس کے قدم تو جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے، وہ تو حرکت کرنے کے قابل ہی نہیں تھا اور اسے حیرت سے دور جاتا دیکھتا رہا۔ آپ یہاں بیٹھے تارے گن رہے ہیں اور میں آپ کو کیبن میں نہ پا کے پریشان تھا۔ کچھ دیر کے بعد آصف کی آواز سنائی دی تو انسپکٹر دانش کا ہوش سا آ گیا۔ بس ویسے ہی آیا تھا، سوچا تازہ ہوا سے لطف اندوز ہوں، انسپکٹر دانش نے اسے ٹالنا چاہا۔ ہاں باہر کا موسم تو واقعی خوشگوار ہے۔ وہ اس کے قریب بینچ پر بیٹھ گیا اور توقف کے بعد بولا، آپ نے درست کہا تھا، زندگی بہت پراسرار ہے، بعض واقعات بہت عجیب ہوتے ہیں، ایسے ناقابل یقین کہ انسان کو مرتے دم تک ان کی صحت پر شک رہتا ہے۔ ہاں بالکل، جیسے تمہاری اور میری ملاقات ایک عجیب واقعہ ہے، اور نہ کون جانتا تھا کہ ہم اس بحری جہاز میں ساتھ ہوں گے اور گہرے پانیوں میں سفر کریں گے۔ انسپکٹر دانش مسکرا دیا۔ ہاں صحیح کہا آپ نے، کہاں میں گاؤں کا ایک آوارہ لڑکا اور کہاں آپ جیسا بہادر پولیس افسر۔ لیکن جناب، تھوڑی سی بہادری آج ہم نے بھی دکھائی ہے، ایک ایسی چیز کا سراغ لگایا ہے کہ آپ داد ضرور دیں گے۔ اچھا، ایسا کیا دریافت کر لیا تم نے؟ انسپکٹر دانش نے چونک کر پوچھا۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ پھر اس سے قبل کہ انسپکٹر دانش کچھ کہتا، آصف نے اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ طویل راہداری سے گزرنے کے بعد دونوں ایک بند دروازہ کھول کر سیڑھیاں اتر کر جہاز کے اس حصے میں پہنچے جہاں بہت سا سامان بے ترتیب رکھا تھا۔ یہ سامان مختلف ممالک سے یونان برآمد کیا جا رہا تھا۔ رات کے اس پہر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ آصف سکون سے چلتا ایک ڈبے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ڈبے کی پیکنگ کھولنے میں مصروف تھا۔ ڈبے کو شاید پہلے بھی کھولا جا چکا تھا، اس لیے دوبارہ اس پر زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ جب آصف نے پیکنگ کو الگ کیا تو انسپکٹر دانش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے سامنے شیشے کا ایک خالی تابوت تھا۔ تابوت میں لاش نہیں تھی، مگر ایسی علامات تھیں جن کی بنا پر کہا جا سکتا تھا کہ اس میں کوئی جسم موجود تھا۔ تابوت پر کوئی تحریر نہیں تھی جس سے حقیقت کھلتی۔ انسپکٹر دانش کچھ دیر تابوت کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے آصف سے پوچھا، تمہیں اس بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ شام کے وقت میں نے چند اجنبی لوگوں کو پراسرار طریقے سے اسے یہاں منتقل کرتے دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہے وہ عملے کے لوگ نہیں تھے، ان کا محتاط انداز دیکھ کر مجھے شک ہوا، چنانچہ میں نے ان کا تعقب کیا اور یہاں تک پہنچ گیا، پھر موقع ملتے ہی پیکنگ کھول کر چیک بھی کر لیا۔ خوب، بہت اچھی کوشش ہے تمہاری، کیا تابوت اس وقت بھی خالی تھا؟ انسپکٹر دانش نے اسے شاباش دی۔ جی ہاں، جب میں نے کھولا تھا تو تابوت خالی پڑا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کسی تہخانے میں پہنچانے والے بھی دوبارہ نظر نہیں آئے۔ اس خالی تابوت کو دیکھ کر ذہن میں کئی سوال سر اٹھانے لگے ہیں۔ یہ واقعی عجیب چیز ہے، مگر میرا خیال ہے ہم غلط وقت پر غلط جگہ موجود ہیں۔ تم فوراً کیبن میں پہنچو، اگر کسی نے یہاں دیکھ لیا تو ہم اپنی موجودگی کی وضاحت پیش نہیں کر سکتے۔ احتیاط سے جانا، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ ہم دونوں کا اکٹھے واپس جانا مناسب نہیں، جہاز پر سیکیورٹی گارڈ کا گشت شروع ہو گیا ہے۔ جی بہتر، آصف نے کہا اور واپس آ گیا۔ اسے بھیج کر انسپکٹر دانش ایک مرتبہ پھر تابوت کا جائزہ لینے لگا۔ اب وہ تہخانے میں تنہا تھا۔ اپنا اطمینان کرنے کے بعد وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا، چند قدم کے فاصلے پر یمام کو دیکھ کر چونک گیا۔ صفحہ نمبر 23، نادیدہ دشمن۔ یمام بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انسپکٹر دانش کو پر اعتماد دیکھ کر یمام خود ہی دھیرے دھیرے چلتا اس کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں عجیب سی روانی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ سطح زمین کو چھوئے بغیر ہوا میں تیرتا اس کی جانب آ رہا ہو۔ انسپکٹر دانش کے قریب پہنچ کر وہ طنزیہ لہجے میں بولا، تم سے دوبارہ مل کر اچھا لگا۔ مجھے بھی تم سے مل کر مسرت ہوئی، مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انسپکٹر دانش نے پوچھا، تم بھی تو رات گئے یہاں گھوم رہے ہو، حالانکہ یہ حصہ مسافروں کے لیے نہیں۔ یمام نے الٹا سوال کیا، میں تو یہ تابوت دیکھنے آیا تھا، میرا دوست آصف مجھے یہاں کھینچ لایا، انسپکٹر دانش نے اعتماد سے کہا۔ تو پھر دیکھ لیا؟ ہاں، لگتا ہے تمہیں پرسرار دنیا سے بہت لگاؤ ہے، ورنہ عام لوگ تو اس قسم کی چیزیں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ ویسے کیا خیال ہے تمہارا اس تابوت کے بارے میں؟ یمام کے لہجے میں تجسس تھا۔ تابوت موت کی علامت سمجھا جاتا ہے، تبھی لوگ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں۔ میں مسلمان ہوں، ایک خدا پر یقین رکھتا ہوں اور جانتا ہوں دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ایک روز ہم سب کو مر جانا ہے۔ باقی اس تابوت کو دیکھ کر میں سوچ رہا تھا یہ خالی کیوں ہے، جبکہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی موجود تھا، انسپکٹر دانش نے کہا۔ ممکن ہے تمہاری بات درست ہو، مگر میرا خیال ہے ہر معاملے میں مداخلت اچھی بات نہیں۔ کچھ ایسے مناظر ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اچھا، بہت دیر ہو گئی ہے، اب میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی، یمام نے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر تہ خانے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی انسپکٹر دانش نے تابوت کو دوبارہ پیک کر دیا اور اپنے کیبن میں آیا۔ آصف سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ انسپکٹر دانش بستر پر لیٹ کر یمام کی شخصیت اور اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ یکایک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کیبن میں ان کے علاوہ کوئی اور موجود ہے۔ اس نے نظر دوڑائی تو کیبن کا دروازہ بدستور بند تھا۔ انسپکٹر دانش نے پہلے تو اپنا وہم سمجھا، مگر کچھ دیر بعد اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی دور سے چلتا اس طرف آیا اور پھر میز کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ انسپکٹر دانش اب فرش کے اس حصے پر نظریں جمائے تھا جہاں اس کے مطابق نادیدہ قدموں کی چاپ ٹھہر گئی تھی۔ چند لمحے کیبن میں سکوت رہا، پھر چاپ انسپکٹر دانش کو آہستہ آہستہ اپنی جانب پڑتی محسوس ہوئی۔ وہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ نادیدہ قدم اس کے سامنے پہنچ کر ساکت ہو گئے اور پھر یوں لگا جیسے کوئی آگے بڑھ کر انسپکٹر دانش کے بستر پر بیٹھ گیا ہو۔ اب انسپکٹر دانش اس کی سانسوں کی آواز تک سن سکتا تھا۔ اس نے اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ آواز سن کر آصف بھی اٹھ بیٹھا اور اس کی طرف دیکھ کر حیرت سے بولا، کس سے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور موجود ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آصف نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں نے کسی کے قدموں کی چاپ اور سانسوں کی آواز سنی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے کوئی آہٹ سنی ہو یا یہ کوئی وہم بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ، آصف نے کہا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، انسپکٹر دانش نے کندھے اچکا دیے، اب ہمیں سونا چاہیے۔ گفتگو جاری تھی، اچانک صورتحال بدل گئی اور اس نادیدہ دشمن نے انسپکٹر دانش پر حملہ کر دیا۔ انسپکٹر دانش اس کی گرفت اپنی جیکٹ کے اس حصے پر محسوس کر رہا تھا جس میں ناک کا من تھا۔ اب وہ نادیدہ دشمن کے ساتھ گتھم گتھا تھا، جبکہ آصف قریب کھڑا پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا کہ انسپکٹر دانش کی مدد کس طرح کرے، لڑائی شدت اختیار کر گئی تو انسپکٹر دانش نے کروٹ بدل کر نادیدہ دشمن کو نیچے گرایا اور میز پر پڑا خنجر سنبھال لیا، جو اسے قادر پور میں کھدائی کرتے وقت تختی والے صندوق سے ملا۔ اگلے ہی لمحے انسپکٹر دانش کا ہاتھ بلند ہوا اور اس نے اندازے سے خنجر کو نادیدہ حملہ آور کے سینے میں کھوپ دیا۔ وار ہوتے ہی حملہ آور کی بھیانک چیخ کمرے میں گونجی اور فضا میں نمودار ہونے والا سیاہ دھواں کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ آصف ابھی تک پریشان تھا، یہ مارکوس کا وار تھا اور وہ مجھ سے اجگر کا من چھیننا چاہتا تھا۔ پھر ذہن میں کوئی نیا خیال آتے ہی انسپکٹر دانش اپنے بستر سے اترا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ آصف نے اس سے پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ، اس نے کہا اور تیزی سے باہر نکلا۔ آصف بھی اس کے پیچھے لپکا۔ جیسے ہی وہ باہر راہداری میں نکلے، ٹونی کے کیبن کے سامنے جہاز کے کپتان اور سیکیورٹی گارڈ کو دیکھ کر چونک گئے۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اس نے قریب پہنچ کر جہاز کے کپتان سے پوچھا۔ مسٹر ٹونی کو کسی نے قتل کر دیا، اس نے افسوسناک خبر سنائی۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، انسپکٹر دانش چونکا۔ کیا آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ کپتان نے پوچھا۔ جی نہیں، ہمارا کیبن ساتھ ضرور ہے مگر ہم نے کوئی آواز نہیں سنی۔ انسپکٹر دانش اور آصف یہ خبر سن کے سٹ پٹا گئے۔ جہاز پر قتل ہو جانا عام بات نہیں، ویسے بھی یہ کارگو جہاز ہے۔ مسٹر ٹونی عملے کی ایک رکن کی معرفت جہاز میں غیر قانونی سفر کر رہا تھا، یونان پہنچ کر یہ قتل ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ کپتان کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ اسی وقت انسپکٹر دانش کے ذہن میں ٹونی کے الفاظ باز کش کی طرح گونجے کہ وقت آنے پر کتاب کے نیچے رکھا کاغذ نکال کر پڑھ لینا۔ ٹونی نے شاید اسی وقت کی نشاندہی کی تھی مگر مسئلہ اندر جانے کا تھا۔ انسپکٹر دانش نے کپتان کو پریشان دیکھ کر بحیثیت پولیس افسر اپنا تعارف کروایا۔ جہاز میں قتل واقعی تشویش کی بات ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ایک نظر مسٹر ٹونی کی لاش دیکھ سکتا ہوں، شاید کوئی ایسا سراغ مل جائے جس سے آپ کی مشکل آسان ہو جائے۔ جی ضرور ضرور، کپتان نے کندھے اچکائے تو وہ آصف کے ساتھ کیبن میں گھسا۔ سامنے فرش پر ٹونی مردہ حالت میں پڑا تھا، اس کی شہرک کٹی ہوئی تھی اور سر کے ارد گرد خون جمع ہوا تھا جو چھوٹے سے تالاب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ قتل نہایت ہی صفاکانہ انداز سے کیا گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی درندے نے اس کی شہرک چپا دی ہو۔ لاش کا معائنہ کرنے کے بعد انسپکٹر دانش نے کتاب کے نیچے رکھا کاغذ اٹھا کر کھولا تو اس پر مختصر الفاظ میں تحریر درج تھی۔ ممکن ہے ہماری آج کی ملاقات پہلی اور آخری ہو۔ اس جہاز پر ایک شیطانی تابوت ہے، اگر میں قتل ہو جاؤں تو اس تابوت کو آگ لگا کر راکھ سمندر میں بہا دینا، میرے بعد اگلا نشانہ تم اور تمہارا دوست ہیں۔ اجگر کا من تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور یہ جہاز کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچے گا۔ خود کو شیطانی طاقتوں سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرو، تمہاری زندگی کو شدید خطرہ ہے۔ جب یہ تحریر انسپکٹر دانش نے جہاز کے کپتان کو سنائی تو اس کا چہرہ حیرت سے تکنے لگا۔ ریکارڈ کے مطابق جہاز میں کوئی تابوت نہیں تھا۔ انسپکٹر دانش نے بحث میں وقت برباد کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب جہاز کے اس حصے میں تھے جہاں انہوں نے تابوت دیکھا۔ تہخانے میں ایک بڑے ڈبے کے قریب پہنچ کر انسپکٹر دانش نے اس کی پیکنگ کھولی، مگر یہ دیکھ کر وہ خود حیران رہ گیا کہ اس وقت تابوت خالی نہیں تھا بلکہ اس میں یمام کی لاش تھی۔ یمام کی آنکھیں بند اور چہرے پر کرب تھا۔ عملے کا ہر فرد اس تابوت کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کر رہا تھا، کسی نے یمام کو جہاز پر گھومتے پھرتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان سب کو لاعلم دیکھ کر انسپکٹر دانش اور آصف نے بھی خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ جہاز کا کپتان بنا تفتیش تابوت کو جلانے کے لیے تیار نہ تھا۔ انسپکٹر دانش کے مشورے پر یمام کے فنگر پرنٹس کو ٹونی کی لاش پر سے ملنے والے نشانات سے ملایا گیا تو ثابت ہو گیا قتل اس نے کیا ہے۔ اس انکشاف پر کئی سوالات سر اٹھانے لگے۔ جہاز پر تابوت کیسے آیا؟ اس میں موجود لاش کس کی ہے؟ ایک لاش ٹونی کو قتل کیسے کر سکتی ہے؟ ان سوالات کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ فیصلہ یہی کیا گیا کہ صبح اس معاملے پر اثر نو غور کیا جائے گا۔ کپتان نے اس وقت دو سیکیورٹی گارڈ تابوت کے پاس کھڑے کر دیے اور باقی لوگوں کو واپس جانے کا حکم دیا۔ اپنے کیبن میں پہنچ کر انسپکٹر دانش کا ذہن یمام کے بارے میں سوچنے لگا۔ رات تقریباً گزر گئی تھی، اس نے آصف کو سونے کا کہہ دیا اور خود صورتحال پر غور کرنے لگا۔ صبح 8 بجے کیبن کے دروازے پر کسی نے دستک دی. انسپیکٹر دانش نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک سیکیورٹی گارڈ موجود تھا. اس کے ساتھ ہی ناول کا یہ پارٹ یہاں مکمل ہوا. ناول کا باقی حصہ پارٹ 2 میں سماعت کریں.